جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کا ایک بہت ہی معلوماتی سلسلہ دار الافتاء اہل سنت، اس کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ دار الافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ سلسلے میں مفتی سعید مدنی صاحب اور مفتی عرفان مدنی صاحب، جو کہ ہمارے دار الافتاء اہل سنت سردار آباد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ضیاء درود و سلام اس رسالے کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ پہلا سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، مفتی سعید صاحب کے لیے کال چلا دیں۔
جی، سعید عمر خانے وال سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال قاری صاحب سے یہ ہے کہ میرے نام کچھ جائیداد تھی، میرے دو بیٹے ہیں اور تین بیٹیاں ہیں، وہ سارے شادی شدہ ہیں۔ جو پہلی جائیداد ہے وہ میرے نام ہے، اور جو پچھلی جائیداد میں نے خریدی ہے وہ ایک بیٹے کے نام کرائی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ وہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔
جی حضور، کیا کرنا چاہیے ان کو؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ہے،
ٹھیک،
اور زندگی میں جائیداد اور وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر زندگی میں کوئی شخص اپنی جائیداد اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ تمام اولاد کے درمیان برابری کا سلوک کرے، یعنی سب کو برابر برابر دے، حتیٰ کہ بیٹیوں کو بھی، ان جتنا بیٹے کو دیا جا رہا ہے اتنا بیٹی کو دیں۔ ویسے تو بیٹے کے دو حصے، بیٹی کا ایک حصہ ہوتا ہے وراثت میں، لیکن زندگی میں مستحب قرار دیا ہے کہ برابر دیا جائے، اگرچہ بیٹے کو دو بیٹی کو ایک دینا بھی جائز ہے،
ٹھیک ہے۔
لیکن انہوں نے سوال کیا کہ میں نے جو جائیداد میں ایک بیٹے کے نام جائیداد کر دی ہے، حالانکہ ان کی اور اولاد بھی موجود ہے، تو ایسا ہرگز نہ کریں،
ٹھیک ہے۔
دینا ہے تو سب کو دیں،
کیونکہ
یہی چیزیں پھر بعد میں فساد کا سبب بن جاتی ہیں۔ بعض اوقات والدین کی زندگی میں دیگر اولاد نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد مرنے کے پھر وہی کوس رہے ہوتے ہیں اپنے والدین کو، انہوں نے کیسا فیصلہ کر دیا، ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا وغیرہ وغیرہ،
ٹھیک ہے۔
تو اولاً یہ ہے کہ اگر دینا ہے، دینا ویسے شرعی طور پہ لازم نہیں ہوتا، کیونکہ والدین پر اپنی زندگی میں یہ لازم نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر کے جائیں،
ٹھیک ہے۔
بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی بیٹا یا بیٹی مطالبہ کرتے ہیں اپنے والد سے کہ ہمیں ہمارا حصہ دو، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر لازم ہو گیا ہے، اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے،
ٹھیک۔
ان کے مطالبے پر بھی اگر وہ نہیں دیتے تو کوئی حرج نہیں ہے،
صحیح،
بلکہ اگر ان کا مطالبہ والدین کے لیے تکلیف کا باعث ہو تو وہ گناہگار ہوں گے، کیونکہ زندگی میں حق رکھتے نہیں، لیکن والدین بخوشی دینا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے فساد سے بچنے کے لیے وہ دینے پر راضی ہوتے ہیں، تو پھر سب کو دیں، سب کو برابر برابر دیا جائے.
ٹھیک ہے. اچھا حضور آپ نے فرمایا کہ برابر برابر دیں, جیسا انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے ایک بیٹے کے نام لگا دی ہے, یہ کسی نے اور نے بھی ایسا کر دیا ہوا ہے اور وہ اس حصے کو لے کر اپنے استعمال میں لے آیا, تو اب کیا یہ واپس لے سکتے ہیں کہ جی میں نے دوسرے بچوں کو بھی دینا ہے, اب مجھے واپس
کرو؟ اس میں ہے تفصیل.
ٹھیک ہے.
نام کر دینے سے فقط وہ چیز اس کی نہیں ہو جاتی.
ٹھیک ہے.
یہ نام کر دینا یہ گویا کہ ان کی طرف سے, باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کو گفٹ کرنا ہے, تحفہ دینا ہے. اب اس کے گفٹ, جس کو گفٹ دیا جائے, تحفہ دیا جائے, تو اس کا مالک کب ہوتا ہے؟ جب اس پر مکمل قبضہ ہو, قبضہ تامہ اس کا حاصل ہو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جس مکان میں والد صاحب رہ رہے ہوتے ہیں وہی مکان بیٹے کے نام کر دیا اور مرتے دم تک اسی مکان میں رہے, تو شرعی طور پہ بیٹے کا قبضہ نہیں مانا جائے گا اگر جب بیٹا وہاں رہتا ہو, تو پھر تو یہ وراثت ہی تقسیم ہوگی اگرچہ قانونی طور پہ نام اس کے ہیں. تو آپ کی بات سوال کو لیتے ہوئے, اگر تو باقاعدہ شرعی طور پہ قبضہ ہو گیا, تصور کر لیتے ہیں کہ شرعی قبضہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, تو اب دینے کے بعد واپسی لینا, رجوع کرنا جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
کہ جو اپنے محارم رشتے دار آپس میں جو تحائف کا لین دین کرتے ہیں تو اس سے وہ رجوع نہیں کر سکتے, رجوع کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. اب ان کو یہ چاہیے کہ اب وہ دے گئے ہیں, ان کے پاس اور بھی جائیداد وغیرہ ہے, تو دیگر اولاد کو بھی دے دیں تاکہ سب کے درمیان برابری ہو جائے.
ٹھیک ہے. حضور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار جائیدادیں بڑی ہوتی ہیں, اولادیں مختلف ہوتی ہیں, صورت ایسی پائی بھی گئی, بکیا چھوٹے بچے اور ایک بڑا ہے سمجھدار, اور خود والد جو ہے نا بیمار یا پریشان ہے, تو وہ قانونی معاملات اور دیگر چیزوں کی وجہ سے فی الوقت وہ کہتا ہے کہ میں اس کے نام کر رہا ہوں تاکہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہے, لیکن اس کو تاکید کر دیتا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد جو ہے نا آپ پھر اپنے بھائیوں بہنوں میں تقسیم کر دینا, وہ بھی کہتے ٹھیک ہے ابا جان یہ کر دیں گے, اور فی الوقت وہ دے دیتا ہے. وہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ کسٹڈی میں چلا جائے اور وہ سنبھالے اس کو, تو لیکن مرنے کے بعد جو ہے پھر وہ نہیں دیتے. تو اب کیا دیگر بہن بھائی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ابا نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اس لیے دے رہے ہیں, اور وہ بولے نہیں وہ تو میرے نام ہو گئی تھی, بھلے کہا تھا لیکن میں نہیں دوں گا.
تو یہ اگر تو یہ وضاحت ہو جائے تو بہت اچھی بات.
ٹھیک ہے.
جھگڑا عمومی طور پہ جب ہی ہوتا ہے کہ دیتے وقت کوئی سرحد نہیں ہوتی,
ویسے
نام کیوں کیا تھا, تو اگر تو سرحد کر دی, گواہ بنا دیا, پھر تو ایسا کم چانس ہے کہ وہ نہ دے, بعد میں مکر جائے.
ٹھیک ہے.
بعض اوقات عمومی طور پہ یہ جو کیس ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں, نام کر دیتے ہیں لیکن نام کرتے وقت سرحد نہیں ہوتی,
اور وہ کہتا ہے میری,
وہ کہتا ہے بھائی مجھے دے دیا تھا میرے نام ہے, تو وہ پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر والد صاحب نے فقط دینے کے لیے نہیں, اگرچہ دینا یہ دلیل ہبا ہے یعنی گفٹ کرنے کی دلیل, لیکن جب خود سرحد کر رہے ہیں کہ میں اس کو گفٹ نہیں کر رہا, میں تو ایسی تاکہ کل کو آسانی ہو اور یہ سب میں جو ہے شرعی طریقے سے تقسیم کر سکے, یہ وضاحت اگر والد خود کر دیتے ہیں پھر بعد میں بلے وہ جو کچھ کرتا رہے اس کے جو دیگر بھائی بہن ہیں اسے بالکل مطالبہ کر سکتے ہیں, انہیں دینا ہی ہوگا.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. مفتی عرفان صاحب کے لیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ مجھے یہ جواب دیا جائے کہ میرے کچھ رشتہ دار جو ہیں وہ عمرے کے لیے گئے تھے اور غلطی سے وہ جدہ چلے گئے, اور جدہ سے واپس آ کر انہوں نے مکے میں عمرہ نہیں کیا, اور اب وہ پاکستان آ چکے ہیں. اب ان کے لیے کیا حکم ہے شرعی؟ دم تو ہوگا, کس طرح اتارا جائے؟
جی حضور حکم شرعی بیان بھی کر دیا ہے, اب اس کا طریقہ پوچھ رہے ہیں. ارشاد فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, انہوں نے خود سے ہی ایک حکم شرع بیان کیا ہے, جبکہ اس مسئلے کے اندر تفصیل ہے, اور اس کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کے عزیز عمرے کے لیے گئے تھے کیا وہ پہلا عمرہ کر چکے تھے پھر اس کے بعد جدے گئے ہیں؟ اگر تو وہ پہلا عمرہ کر چکے تھے پھر اس کے بعد کسی عزیز سے ملنے یا کسی اور وجہ سے یا کسی کام سے نکلے تھے لیکن بھول کر جدے وہ پہنچ گئے ہیں, تو ایسی صورت میں چونکہ وہ میقات کے اندر اندر رہے ہیں اور جدے سے جب یہ واپس مکہ مکرمہ آئیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ آ کر عمرہ کریں, تو جب یہ ضروری ہی نہیں ہے یعنی احرام باندھ کر آنا وہاں سے یہ ضروری نہیں ہے, تو پھر اس صورت کے اندر ان کے اوپر دم بھی واجب نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
اور اگر صورت یہ ہے کہ انہوں نے جانا ہی وہاں جدے تھا, ڈائریکٹ اترنا تھا, جیسے ہمارے پاکستان سے جو فلائٹیں جاتی ہیں وہ جدے اتر جاتی ہیں, تو اب جدے سے پھر آگے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور طواف کرتے ہیں, جا کے عمرے کے دیگر ارکان جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں, تو اب یہ اس صورت کے اندر ابھی پہلا عمرہ انہوں نے کیا ہی نہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں اور جدے گئے اور جدے سے ویسے ہی احرام کی حالت میں ہی یہ مکہ مکرمہ آ گئے، اور وہاں آ کر بھی انہوں نے عمرہ نہیں کیا، تو اب اس صورت کے اندر تو ان پر دم واجب ہوگا، یا تو عمرہ کر لیں یا دم دینا پڑے گا. یا پھر ایک تیسری صورت اور بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ میقات سے باہر نکل گئے، جب میقات سے باہر نکل گئے پھر جب میقات سے دوبارہ داخل ہوں گے تو اب اس صورت کے اندر لازم ہے کہ عمرے کا احرام باندھیں، احرام باندھ کر پھر آئیں اور آ کر طواف کریں، یعنی کہ اپنا عمرہ مکمل کریں. اب یہ اگر تیسری صورت بنتی ہے اور انہوں نے وہ عمرہ نہیں کیا میقات سے گزرنے کے بعد پھر داخل ہوئے، تو اب بھی ان کے اوپر دم لازم ہوگا. یعنی جو میں نے صورتیں آپ کو عرض کی ہیں اس میں ایک صورت میں تو دم کی صورت بنتی نہیں ہے، اور دو صورتوں کے اندر دم لازم آتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی صورت ہوگی تو پھر وضاحت یہ کریں گے تو پھر اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا.
ٹھیک ہے. جب ادھر ایک شخص سے ملاقات ہوئی مکہ پاک کے، ان کا وہ جو نا اصل میں جدہ کے اندر وہ کسی اپنے بزنس ٹرپ پر آئے ہوئے تھے اور کسی کاروباری معاملے میں آئے ہوئے تھے، اور پھر وہ حرم شریف میں آئے اور انہوں نے عمرے کا طریقہ پوچھا، ان کو عمرے کا طریقہ بتایا گیا اور آخر میں کہا گیا کہ آپ کو حلق بھی کروانا ہے، سر بھی منڈانا ہے. تو ان کو بھائی سر تو میں نہیں منڈاؤں گا کیونکہ میرا کل جو ہے وہ میٹنگ ہے اور اس میں مجھے جانا ہے اور بڑا عجیب سا لگے گا کہ یہ سر منڈا ہوا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ عمرہ کریں گے تو آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا. انہوں نے کہا پھر یہی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں عمرہ نہیں کرتا، میں واپس چلا جاتا ہوں. تو اب وہ جدہ سے عمرے کے لیے آ گیا، اگرچہ وہ جدہ ہی میں آیا تھا، اس کا اصل تو جدہ ہی آنا تھا، اس کو مکے نہیں آنا تھا، لیکن اب آ گیا ہے. تو اب کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ واپس چلا جائے؟ اور یہ اس طرح کی سوچ کہ بھئی حلق نہیں کرواؤں گا، حلق میں رخصت مل جائے، تو کیا اس طرح بھی صورت نکلتی ہے؟
دیکھیں اس صورت کے اندر اگر تو جدہ سے انہوں نے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کر لی، اب تو ان پر لازم ہے کہ یہ عمرہ کریں.
ٹھیک.
اور اگر احرام نہیں باندھا اور ویسے ہی گاڑی میں بیٹھے اور عمرہ شریف کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں جا کر ابھی احرام نہیں باندھا اور کسی سے ملاقات ہو گئی اور یہی ساری صورت اور سچویشن واقع ہوئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے طے کیا کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، تو اب چونکہ ابھی انہوں نے احرام باندھا ہی نہیں ہے، عمرے کی نیت بھی نہیں کی، اب یہی سے اگر یہ واپس چلے جاتے ہیں تو اب اس صورت کے اندر ان کے اوپر کوئی دم لازم نہیں ہوگا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں عبادتیں، یہ نوافل، یہ عمرے، یہ سب تو نصیب والوں کو ہی ملتے ہیں، اور وہاں اگر چلے گئے ہیں تو بالوں کی کیا پرواہ کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی پرواہ کرنی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کی اگر انسان پرواہ کر لے تو سب راضی ہو جاتے ہیں. اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے بہت ہیں. جب لوگوں سے ڈرتے ہیں تو بس پھر ہم ہر ایک سے ہی ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ رب کا خوف اور رب کا ڈر نہیں ہوتا. تو اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے در پہ رہیں نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب ہی دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ایک نام ہوگا. لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، صرف پرواہ کرنی چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی رضا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی. اور اگر یہ کر لیں تو دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہے. بلکہ اس کی صورت ہو بھی سکتی ہے، کسی کے اگر بال بڑے ہیں تو وہ تقصیر کر لے. تقصیر سے مراد یعنی قصر کرنا، بال چوتھائی سر کے ایک پورے کے برابر بال کاٹ لے، تو تب بھی یہ صورت واقع ہو سکتی ہے کہ عمرہ بھی ہو گیا یعنی ثواب بھی مل گیا اور پھر اس کے بعد اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے ملک واپس آ جائیں گے.
ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن ہے.
اللہ میں ایک تفصیل یہ تھی جیسا کہ مفتی صاحب نے وضاحت کی ہے، اگر تو وہ جدہ کا رہنے والا ہے اور جدہ سے مکہ آتا ہے تو اگر تو ویسے ہی کسی سے ملنے آ رہا ہے تو ظاہر ہے احرام باندھنے کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن اگر اس نے عمرے کی نیت کی تھی، عمرے کے ارادے سے وہ مکے میں آیا تھا،
ٹھیک ہے،
تو ایسی صورت میں ظاہر ہے حدود حرم کے باہر سے ہی اس کو احرام باندھنا ضروری تھا. اب وہ بغیر احرام کے وہاں چلا گیا تو ایسی صورت میں جو ہے اس پر دم لازم ہوگا. ہاں اگر وہ عمرہ کر لیتا ہے اور عمرہ بھی وہاں سے نہیں احرام باندھے، مکے سے نہیں، وہی دوبارہ اگر جدہ آتا ہے اور جدہ آ کے پھر دوبارہ نیت کر کے وہیں سے احرام باندھ لیتا ہے، عمرے کی ادائیگی کر لیتا ہے، تو عمرہ بھی ادا ہو جائے گا اور جو اس پر دم لازم ہوا تھا وہ بھی ثابت ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے. اور اس طرح کے مسائل بہت زیادہ آتے رہتے ہیں. یہ ایک مثال دی ہے، کوئی باہر سے بھی لوگ ٹرپ پر جاتے ہیں، بزنس ٹرپ پر جاتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے بھی جاتے ہیں. عاشقان رسول کی تو خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس سعادت کو پائیں، اور لیکن اس طرح کے لوگ بھی بعض دفعہ مل جاتے ہیں، یا بہت سارے لوگ وہاں کام کاج کے لیے اپنے ملک سے اس ملک میں گئے ہوتے ہیں اور عرش شریف میں ان کا قیام ہوتا ہے، تو دیکھا یہ گیا کہ کئیوں کو مسائل معلوم نہیں ہوتے اور وہ اپنے ذہن سے یا پھر دیکھا دیکھی انہی جیسے دیگر لوگ جو وہاں کام کاج کر رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں سیکھا ہوتا، تو وہ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں پھر ان کو دیکھ کر یہ کر رہے ہوتے ہیں، اچھا انہوں نے کہاں سے سیکھا، انہوں نے بھی اپنے جیسوں سے سیکھا ہوا ہے، تو غلطی پر غلطی چلتی رہتی ہے اور بہت سارے گناہوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی کام ہو، ہم پہلے کہیں بھی رہتے ہیں، کیسے ہی ہیں، کتنے ہی پرانے ہو گئے ہوں، جب تک اس کو ایک آفیشیل طریقے سے ایک کسی مستند آدمی سے، مستند عالم دین سے نہ سیکھ لیں، اپنی رائے پر اور اپنے عادت پر اعتماد نہ کریں۔ اور حج و عمرہ کے جو مسائل ہیں یہ تو انتہائی دقیق ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، جب تک ان کو سیکھا نہ جائے، ان کی تربیت نہ لی جائے، تو خود بخود دیکھ دیکھ کر یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ چکر لگانا تو آ جائے گا، طواف کیسے کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح طریقے سے نہ کریں، لیکن بقیہ جو اس کے اندر واجبات ہیں، دیگر اس کے اندر آداب ہیں، وہ سیکھے بغیر ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ تو جو عاشقان رسول یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، یا ابھی نہیں جا رہے لیکن ایک عاشق کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان مقدس مقامات کی حاضری نصیب ہو، تو ہمیں ایڈوانس کے اندر یہ حج و عمرہ کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے، اس کے حوالے سے کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب اردو زبان میں رفیق الحرمین، جس میں حج کا بھی طریقہ ہے اور عمرہ کا بھی طریقہ بیان کیا گیا ہے، تو اس کو تو ہر عاشق رسول کو چاہیے کہ اس کو پڑھ لے اور اس کو سیکھے، اس کو سمجھے۔ اس کے علاوہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، بہت سارے اجتماعات ہوئے جن کے اندر ان طریقوں کو بیان کیا گیا ہے۔ حج و عمرہ کی موبائل اپلیکیشن بھی موجود ہے، اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور وقتاً فوقتاً اس کے ذریعے جو ویڈیو کے ذریعے مختلف طریقوں کو سکھایا گیا ہے، مناسک کو سکھایا گیا ہے، اس کو دیکھیے، سمجھیے، نہ سمجھ آئے تو پوچھیے، جانے سے پہلے مکمل تیاری کر لیجئے، انشاءاللہ عزوجل اس کا فائدہ بھی ہوگا اور امید ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے گناہوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ایک اور کال مفتی سعید صاحب کے لیے لیتے ہیں۔ جی
سر، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام تھے ان کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اور سر ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس نے دیا تھا؟
جی
دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اور دوسرا انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل کس نے دیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے تجہیز و تکفین کے معاملات میرے اہل بیت اور اہل خاندان والے کریں،
ٹھیک؟
تو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے مل جل کر جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو غسل دیا۔ اور ایک محبت والی بات کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کے ناف مبارک میں جو پانی کے قطرات تھے،
سبحان اللہ،
اور جو پلکوں مبارک پہ پانی کی تری قطرات تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش محبت اور فرد عقیدت سے اس کو زمان سے چاٹا اور پی لیا،
سبحان اللہ۔
اس طرح مل جل کر جو ہے اہل بیت اور ان کے خاندان والوں نے مل جل کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو غسل دیا تھا۔
جی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح،
حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوا،
ٹھیک ہے؟
اب ظاہر ہے کوئی اور تو پڑھانے والا،
ٹھیک ہے، یعنی نکاح خاں یا کوئی اور نبی یا کوئی اس طرح کے، کیونکہ ابتدائی میں یہ معاملہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ایک میسج لے لیتے ہیں، مفتی سعید صاحب سے پوچھتے ہیں، پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا غیر محرم کے سامنے اسلامی بہن وضو کرے یا نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا وضو ہو جائے گا؟
جی ہاں، وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی، لیکن اس میں یہ لازم ہے کہ پردے کا مکمل اہتمام کرے،
ٹھیک ہے،
کہ کوئی پردے کا ایسا اہتمام کر لے۔ ظاہر ہے وضو کرنے میں یہ مسائل رہیں گے کہ جن اعضاء کا چھپانا غیر محرم کے سامنے ضروری ہے، جیسے کلائیوں وغیرہ کا حصہ اور سر کا مسا کرتے وقت، تو ان کا احتیاط کریں کہ غیر محرم کی نظر وہاں تک نہ پہنچے۔ تو اسی طرح جو ہے پردے میں رہ کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے۔
ٹھیک ہے جی۔ جی، کال مفتی عرفان صاحب کے لیے۔
جی، میں پاک پتن شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے اسکول میں جو ظہر کی نماز ہے وہ 12 بجے ہو جاتی ہے، کیونکہ اس ٹائم بریک ہوتی ہے، اور کیا اس وقت ظہر کی نماز پڑھنا جائز ہے؟
جی ہے تو اچھی بات کہ اسکول میں نماز ہوتی ہے اور بریک کے وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن ٹائم کا جو انہوں نے بتایا ہے یہ ارشاد فرمائی کہ درست ہے اس وقت میں نماز پڑھنا؟
یہ یقیناً ایک بہت اچھی بات ہے، ہمارے ہر ادارے میں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر کوئی کام نہیں، بس نماز کے وقت میں نماز ہی با جماعت ادا کی جائے، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ وقت ہو چکا ہو، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر ایک وقت باندھا ہوا فرض ہے کہ جب اس کا وقت شروع ہوگا تو ہم نماز پڑھ سکیں گے، نماز فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کوئی بھی نماز ہے، نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے، اپنے رب کو راضی کرے کہ اس میں فائدے اسی کی ذات کے لیے ہیں، لیکن نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اب یہ کہہ رہے 12 بجے ہمارے یہاں بریک ہوتی ہے اور 12 بجے ہی نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے، 12 بجے تو نماز کا ٹائم آج کل شروع بھی نہیں ہو رہا، ظہر کی نماز کا ٹائم، اور اب اس صورت میں جب ہم 12 بجے نماز پڑھیں گے اور ٹائم شروع نہیں ہوا تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ کیونکہ نماز تو اپنے وقت کے اندر ہے نا، وقت شروع ہوگا تو نماز پڑھی جائے گی، تو اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، بلکہ جو امامت وہاں کرتے ہیں خاص طور پر وہاں کے امام صاحب اور ان کو خیال رکھنا چاہیے، اور منتظمین کو، ادارے کے جو سربراہ ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ادارے میں جو نماز کا وقت دے رہے ہیں آیا کہ اس وقت میں نماز کا وقت شروع بھی ہو رہا ہے یا نہیں، ورنہ بریک کو کچھ اپ ڈاؤن کرنا چاہیے تاکہ جو مسلمان وہاں نماز پڑھیں گے، ہمارے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز یہ سب کے سب نماز پڑھیں گے، تو اپنے وقت پر نماز پڑھیں اور سب کو اپنے اس عمل کا فائدہ بھی ہو، یہ نہ ہو کہ بس نماز تو پڑھ کر آ گئے، اب فائدہ کوئی نہیں ہوا کیونکہ نماز وقت پر ادا ہی نہیں ہوئی، تو جب نماز وقت پر نہیں پڑھی تو وہ ایسے ہی ہے گویا کہ نہیں پڑھی، تو اس لیے یہ ادارے کے منتظمین کو، سربراہان کو چاہیے کہ وہ وقت کو دیکھیں، یعنی فرسٹ پریورٹی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسلام کے جو ارکان ہیں، اسلام کے جو احکام ہیں، ہم وہ اپنی ذات کے اوپر لاگو کریں اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں اور بچوں پر ان کو کس طرح لاگو کرتے ہیں، صحیح تعلیم ان تک پہنچائیں، اور یہ نہیں کہ فارمیلٹی ہو، بس یہ لوگ کہیں گے جناب اس ادارے نے نماز کا ٹائم تو رکھا ہوا ہے، سب بچے جا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، بس یہ لوگوں میں نام تو ہو جائے گا لیکن نماز کسی کی نہیں ہوئی،
ٹھیک،
اس میں کیا فائدہ؟ اس لیے یہ فرسٹ پریورٹی ہمارے ادارے کے سربراہان کی اور جو منتظمین ہیں ان کی یہ ہونی چاہیے کہ نماز کو دیکھیں، ہمارے تمام اراکین جو ایمان ہے یا اسلام ہے ان سب کو فالو کریں اور خود انوالو ہوں اس کے اندر، اور دیکھیں آیا کہ کسی کی عبادت خراب تو نہیں ہو رہی، انشاءاللہ ایسا کریں گے تو ان کو خود بھی فائدہ پہنچے گا اور سب کی نمازیں ادا ہوں گی،
ٹھیک ہے، بہرحال ان کا عمل تو اچھا ہے، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہ اسکول ہے کہ جن میں دینی اور دنیاوی تعلیم مکس کر کے دی جاتی ہے، کیونکہ 12 بجے اگر یہ بریک کہہ رہے ہیں تو پاکستان میں تو عموماً 1 بجے، 1:15، 1:30 بجے، 1:15 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ شاید 4 بجے والے، 3 بجے والے اسکول ہیں کہ جس میں کچھ حفظ قرآن بھی کروایا جاتا ہوگا یا پھر کچھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہوگی اور اصل اسکول کی تعلیم ہوگی، تو اب یہ بریک آ رہا ہے تو ان کو اپنے بریک کو تھوڑا سا آگے کر لینا چاہیے کہ 12:30 کے بعد 1:15 تک جو ہے وہ نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے، جو پاکستان میں عموماً ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے زیادہ تر، تو اس کا اعتبار کریں گے تو انشاءاللہ ان کو جو کام کرنا ہے وہ بھی ہو جائے گا اور لوگ نماز بھی پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ ایک کال مفتی سعید صاحب کے لیے۔
جی میرا مطلب میں نام ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی لیڈیز حاملہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر گھر والوں کی طرف سے پابندی آتی ہے کہ وہ مہندی نہیں لگا سکتی ہے، اور کسی غیر مطلب کہ نہ کوئی دوا خانے میں کسی تو بچے کو دیکھنے نہیں جا سکتی جس کے یہاں ملاپ ہوتی ہے، اس کے اوپر بہت ساری پابندی آئی جاتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے یا بزرگ جو عورتیں ہوتی ہیں یا جیس ہوتے ہیں وہ پابندی اتنی عائد کرتے ہیں، اس میں کیا شرعی رہنمائی مل سکتی ہے؟
شریعت کی طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے، ایسی عورت جو ہے وہ مہندی بھی لگا سکتی ہے اور کہیں کسی کے یہاں ولادت ہوئے وہاں بھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جب خاندان میں یہ چیز مشہور ہو چکی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایسا کرنے سے کچھ ہو جاتا ہے، جیسے کہ کسی کے یہاں میت ہوتی ہے نا تو وہاں حاملہ خاتون کو جانے نہیں دیتے،
ٹھیک ہے،
کہتے ہیں یہ نقصان دہ ہوتا ہے.
حالانکہ
شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے. اللہ نہ کرے کسی بھی سبب سے اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو پھر لوگ یہی باتیں بنائے, دیکھا ہم نے منع کیا تھا نا, یہ وہاں گئی تھی اور اس وجہ سے ایسا ہوا تھا, تو پھر وہ فساد کا سبب بن جاتا ہے. لیکن شرعی طور پہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے.
ٹھیک ہے, یعنی کسی بھی اتنی حمل والی ہے نا, اس کے علاوہ بھی کسی کے لیے موت میت والے گھر جانا, مختلف توہمات لوگوں میں پائے جاتے ہیں,
بالکل غلط ہیں یہ.
ٹھیک ہے,
شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
تو ایک میسج ہے وہ یہ ہے اسلامی بہنوں کے حوالے سے, یہ کہ مخصوص ایام ہوں تو کیا رخصتی ہو سکتی ہے؟ شادی کے دن آ گئے ہیں اور ایام بھی ہیں خاص, تو کیا رخصتی روک دیں یا کر دیں؟
مخصوص ایام میں جو ہے وہ نکاح بھی ہو جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور رخصتی بھی جائز
ہے.
لیکن عمومی طور پہ جو ہے رخصتی ان ایام میں نہیں رکھی جاتی, لہذا بہتر یہی ہے کہ ان ایام میں رخصتی نہ رکھی جائے.
ٹھیک ہے جی. ایک کال مفتی عرفان صاحب کے لیے.
میرا یہ سوال ہے کہ مکے کے اندر جاتے ہیں تو اپنے طواف کرتے ہیں, تو ایک سے لے کر سات تک اس میں طواف کرنے ہوتے ہیں, تو بیچ کے اندر جے اگر ہوا خارج ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کی ہمیں رہنما فرما دے.
جی حضور, وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے طواف کے دوران؟
جی دوران طواف اگر وضو ٹوٹ جائے تو اب اس کا حکم یہی ہے کہ جائے اور جا کر کے وضو کرے اور وضو کر کے واپس آئے اور پھر اپنا طواف کرے. اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ آیا کہ جب یہ وضو کر کے مرد ہے یا عورت ہے وضو کر کے واپس آئے, اب مطاف میں آ گئے, تو کیا جہاں سے طواف چھوڑ کر گئے تھے کیا وہیں سے سٹارٹ کر دیں یا پھر شروع سے دوبارہ پہلے چکر سے دوبارہ کرنا پڑے گا؟ اس میں دیکھیں کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ طواف کے ہیں سات چکر, ان سات چکر میں اگر کوئی چار چکر یا اس سے زائد لگا چکا تھا اور پھر وضو ٹوٹا, تو اس صورت کے اندر جائے وضو کر کے واپس آئے اور آ کر کے پھر ادھر سے ہی جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے ہی آگے جاری رکھنا اس پر لازم ہے. یعنی جو بقیہ چکر رہ گئے تھے وہ پورے کر لے, پانچ پہلے کر چکا تھا اور دو مزید کر لے, یہ سات چکر ہو جائیں گے. اس طرح ایک اس کا طواف پورا ہو جائے گا. اور اگر صورت یہ ہے کہ چار ابھی پورے نہیں ہوئے, یعنی چار سے پہلے ہی دو یا تین ابھی چکر لگائے تھے اور وضو ٹوٹ گیا ری خارج ہو گئی, تو اس صورت کے اندر جائیں, جا کر کے وضو کریں, وضو کر کے واپس آئیں مطاف میں, تو اب اس شخص کو اختیار ہے, چاہے تو پہلے سے شروع کر دے یعنی دوبارہ نئے سرے سے, اور چاہے تو وہیں سے جاری کر لے. اسے شریعت نے اختیار دیا, یہ دونوں صورتوں پر جو اس کے لیے آسانی ہو اس پر یہ عمل کر سکتا ہے. اور جو پہلا شخص تھا جس نے چار یا اس سے زائد کر لیے ہوئے ہیں اس پر لازم ہے کہ اگلے بقیہ جو ہیں وہ پورے کر لیں.
ٹھیک ہے. تو حضور, جنہوں نے اپنا ارادہ بنایا تھا وہ تو جا ہی رہے ہوتے ہیں نا, لیکن اور بھی کئی لوگوں پر حج فرض ہو رہا ہوتا ہے لیکن توجہ ہی نہیں ہوتی, ان کا ارادہ نہیں ہوتا, تو کس کا ارادہ ہو یا نہ ہو لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس کو حج کرنا ہے اور اس کو یہ اٹیمپٹ کرنا ہے, کوشش کرنی ہے, فارم جمع کروائے, تو اس کے حوالے سے کچھ آپ مدنی پھول عطا
کریں. یہ حج جو ہے زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہوتا ہے صاحب استطاعت پر,
ٹھیک ہے,
کہ جو غنی ہے جس کے پاس اتنی رقم ہے کہ جو حج کے اخراجات وغیرہ اور اس پر جن لوگوں کا نان و نفقہ ہے ان کے اخراجات وغیرہ سب کچھ اس کے پاس ہیں, تو اس پر جو ہے حج پہ جانا لازم ہے. اب جس پر حج فرض ہو چکا ہو تو اب وہ تاخیر کرے گا کہ یار میں اگلے سال چلا جاؤں گا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار پہلے ہم عمرہ کریں گے پھر حج کریں گے, حالانکہ ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
حج تو فرض ہے صاحب استطاعت پر, عمرہ فرض واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا ایسا بھی نہیں ہوتا کسی نے عمرہ کر لیا تو اس پر حج فرض ہو جائے, عمرہ کرنے سے بھی حج فرض نہیں ہوتا. جس پر حج فرض ہو چکا اب وہ اس بات کا انتظار کرے گا میں پہلے عمرے پہ جاؤں گا پھر حج پہ جاؤں گا, اس وجہ سے تاخیر ہوگی تو وہ گناہگار ہوگا.
یہ والدین پہلے کریں گے تو میں کروں گا.
جی جی. اور حج کے معاملے تو ایسا آیا ہے کہ ایک شخص جو صاحب استطاعت ہے اس کو کوئی مرض بھی نہیں ہے, کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, اور پھر بھی جو ہے وہ حج نہیں کرتا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر وہ اسی حالت میں مرا تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, کتنی سخت وعید ہے, چاہے وہ یہودی ہو کے مرے نصرانی, تو زندگی کا دیکھیں کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ سوچنا کہ پہلے ہم اپنے بچوں کی شادی کر لیں، پہلے میرے کچھ کام ہیں یہ کر لوں، پہلے میں اپنے گھر کو بنا لوں، تو ایسا ہرگز نہ کریں. ہم نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں، بچوں کی شادی کرتے کرتے بےچارے اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں حج کرنے کے قابل نہیں ہوتے، نہ خود کر پاتے نہ بےچارے حج بطل کرواتے ہیں،
بن پاتے
اسی طرح بےچاروں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی ایسا سبب بن جاتا ہے. تو جب حج فرض ہو چکا تو بچوں کی شادی جو ہے حج کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. اگرچہ بچے جوان ہیں، بچیاں جوان ہیں، شادی کے قابل ہیں اور آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے تو آپ پر لازم ہوگا آپ حج پر جائیں.
دیکھیں ایک آدمی مثال کے طور ریٹائرڈ ہوا اور ان دنوں میں اس کو گریجویٹی ملی ہے، 60 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، ساری عمر سروس کرتا رہا، 40 سال 35 سال نوکری کی اس نے، اب اس کو 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ روپیہ ملا ہے، بچیاں جوان ہیں ان کی شادی کرنی ہے اور اس کے پاس اب تو پینشن ہی رہ گئی ہے، کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، تو اب کیا کرے؟
اللہ پہ توکل رکھے.
اچھا
دیکھیں یہ زکات ہو گئی، حج ہو گئی، اس میں جو رقم خرچ ہوتی ہے نا بظاہر تو خرچ ہو رہی ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ دگنا عطا فرماتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے. آپ دیکھیں ایسے لوگ ایک دفعہ جا کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بچوں کی شادیوں کے کیسے اسباب. جو لوگ جن کے رشتے نہیں آ رہے وہ نہیں آ رہے، ان پر حج فرض ہو چکا ہے، تو اول وقت میں پہلے حج کر لیں، انشاءاللہ وہاں جا کے دعائیں کریں گے، پھر آ کے دیکھیں گے ایسا اللہ تعالیٰ سبب بنائے گا، تو یہ سارے کام ہو جاتے ہیں. ہمیں اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے کہ بھائی یہ کیا ہوگا، میں نے اگر پیسے خرچ کر، دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ ہی جو ہے تمام اسباب پیدا فرمانے والا ہے، اس نے رزق اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے رزق کا وعدہ، تو اللہ تعالیٰ ہی سارے اسباب پیدا فرماتا ہے، تو ہم اللہ پہ توکل رکھیں. دیکھیں کس کا حکم ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے نا، تو ہم اللہ کے حکم کی بجا آوری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً کرم فرمائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اسے اسباب پیدا فرمائے گا، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں یقین مانیں،
ٹھیک
کہ یہ ہو جائے گا، تم اگر اس پہ خرچ کر دو گے تو اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. ہم نے ایسے بھی دیکھیں گے بےچارے پیسے بھی ہوتے ہیں، بچوں کے رشتے نہیں آ رہے ہوتے، شادیاں نہیں ہو پا رہی ہوتی، حالانکہ سارے اسباب موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اول جو فرائض ہیں ہم اس پر توجہ دیں. ہم پہ حج فرض ہو چکا ہے تو ہم آج سے ہی نیت کر لیں، آج سے ہی کوشش کر لیں. اگر بالفق بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جو پرائیویٹ بھی حج کر سکتے ہیں، اگر گورنمنٹ میں اگر ان کے نہیں بنتا، قرآن دازی میں نام نہیں بھی آتا اور پرائیویٹ پہ اگر وہ جا سکتے ہیں تو ان پر فرض ہوگا وہ جائیں. تو لہٰذا حج کا جو فریضہ ہے وہ اول وقت میں ادا کرنا چاہیے.
اچھا یہ پیسے کبھی بھی آ جائے تو حج فرض ہو جائے گا، جیسے ایک مہینہ پہلے آ جاتے تو ان دنوں میں بھی کہیں گے؟
ایسا نہیں ہے. دیکھیں جن دنوں میں حج کے فارم جمع ہونا شروع ہوتے ہیں،
جو بھی
جس ملک میں، جیسے فقہائے کرام نے فرمایا کہ حج کے قافلے جانا شروع ہو جاتے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا مہینوں پہلے ہی، کیونکہ اونٹوں پہ پیدل جو ہے وہ یہ حج کا سفر ہوتا تھا تو مہینوں سفر کر کے پہنچتے تھے، تو اس لیے وہ کافی مہینے پہلے سے تیاری ہوتی تھی. اب ہم اس دور میں یہ لیں گے کہ حج کے فارم جمع ہونا جیسے شروع ہو جائیں تو اب کسی کے پاس استطاعت ہو جائے، یا حج کے مہینے شروع ہو، حج کے مہینے شوال سے شروع ہو جاتے ہیں تو اب کسی کے پاس اتنے پیسے ہو گئے تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ حج پر جانے کی کوشش کرے. اور ان ایام سے پہلے کسی کے پاس پیسے تھے اور ان ایام آنے سے پہلے جو ہے وہ پیسے خرچ ہو گئے، اب اس کے پاس اس پر حج فرضی نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
لیکن ماضی میں کبھی حج فرض ہو چکا تھا پچھلے سالوں میں اور نہیں گیا تھا اور اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، حج تو اس پر فرض ہو چکا، اگرچہ اب اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو اپنی کوئی چیز بیچ کر، قرض لے کر کسی بھی طرح جو ہے اسے حج پر جانا ہوگا.
اچھا اگر ہم پیسے کے لفظ بول رہے ہیں نا تو اصل میں شیطان ہے، وہ جب رگلاتا ہے تو پھر وہ ہیلے بہانے بھی دیتا ہے، تو لوگ یہ کیش کو ہی سمجھتے ہیں، بعض دفعہ پرائز بانڈ رکھے ہوتے ہیں لاکھوں روپے کے، سونا رکھا ہوتا ہے،
زمینیں رکھی ہوتی ہیں،
زمینیں بھی شامل ہیں،
بالکل
یہ ساری چیزیں بھی دیکھی جائیں گی.
بالکل
ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ کیش ہی آئے،
ضرورت سے جائے جو چیزیں ہیں یہ سب دیکھی جائیں گی.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
کسی کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، اب کوئی تجارت کرتا ہے بولتا ہے یار میں جاؤں گا تو تجارت، اگر تجارت اتنی مثال کے طور پہ تجارت میں 10 لاکھ روپے لگے ہیں،
ٹھیک ہے،
اب وہ حج کر کر آتا ہے 5 لاکھ بچ جاتا ہے، 5 لاکھ سے اس کا آسان تجارت کا معاملہ پھر بھی چلے گا، تو اس سے جو ہے وہ حج پہ جانا جو ہے ضروری ہوگا،
نکال کر لگا،
پیسے لگا کے نکال. اس طرح کے کئی چیزیں ہیں، یہ تو ہم نے مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام مجموعے کو دیکھا جائے گا. بعض اوقات رقم نہیں ہوتی لیکن ضرورت سے زیادہ اتنی ساری زمینیں رکھی ہوتی ہیں جیسے وراثت میں ملی ہوتی ہے،
ویسے ظاہر غریب ہے ایک طرح کا، یعنی اس کا آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں لیکن وراثتی زمین اس کے پاس ہیں اور سارا کچھ،
اور تو اس پر لازم ہوگا اس کو بیچ کر
ٹھیک
جو ہے وہ حج کی ادائیگی.
ٹھیک ٹھیک. تو میرا ناقص مشورہ بلکہ اس کو کامل ہی سمجھ لیجئے کہ جن کے پاس کچھ ہے، زمینیں ہیں جیسا کہ مفتی صاحب نے توجہ دلائی ہے، کچھ سونا ہے، کوئی پرائز بانڈ ہے، کچھ کاروبار میں رقم لگی ہوئی ہے، کوئی کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، کسی کو قرض دیا ہوا ہے، جس کو لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ رقم ہے، کچھ گریجویٹی کے طور پر ملا ہوا ہے، فنڈ ملا ہوا ہے، کسی نے گفٹ کر دیے ہوئے ہیں اور اس کے پاس کچھ رقم ہے، آپ نہیں پوچھیں گے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا جو حج فرض ہے وہ ساکت ہو جائے گا. آپ پوچھیں نہ پوچھیں، جس کے اوپر حج فرض ہے شرعاً وہ فرض ہی رہے گا، لیکن کنفرم کر لیجئے. جن کو نہیں لگتا ہے لیکن ڈاؤٹ ہو گیا، جیسا کہ مفتی صاحب نے بہت ساری چیزیں دی ہیں، ان کو چاہیے کہ دار الافتاء اہل سنت میں رابطہ کریں اور مکمل اپنے قوائف اور تفصیلات بیان فرمائیں کہ میرے پاس یہ یہ ہے اور اس کنڈیشن میں ہے اور اتنا اتنا قرض بھی ہے اور یہ بھی ہے، ساری تفصیل بتائیں اور پھر مفتی صاحب سے پوچھیں کہ اب مجھے بتائیے کہ کیا مجھ پر حج فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مکمل تفصیلات دیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی. دار الافتاء اہل سنت کی شاخیں ملک بھر میں موجود ہیں، باب المدینہ کراچی کے اندر 5 شاخیں الحمدللہ مختلف مقامات پر ہیں، آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے ان کے ایڈریس لے سکتے ہیں. اسی طرح حیدرآباد میں مرکز الاولیاء، لاہور کے اندر سردار آباد یعنی فیصل آباد کے اندر گلزار طیبہ، اس کے قریب ایک شہر ہے سردار آباد کے یعنی سرگودا میں، راول پنڈی میں، ان تمام شہروں میں الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت موجود ہے. بیرون ملک دیکھتے ہیں تو الحمدللہ UK کے شہر بریڈ فورڈ، اس میں بھی دار الافتاء اہل سنت کا آغاز ہو چکا ہے. وہاں کے اسلامی بھائی یا وہاں قریبی علاقوں کے اسلامی بھائی وہاں مفتی صاحب سے رابطہ کر کے معلومات لے لیں، اور حج اگر فرض ہے تو فوراً جو ہے بقیہ چیزوں کو پسے پشت کرتے ہوئے جو فرض ہے اس کی ادائیگی کے لیے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے. مزید دار الافتاء اہل سنت کے فون نمبرز پر بھی رابطہ کر کر بھی آپ شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح مفتی علی اصغر عطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے استاد محترم، ان کا ہر سال سلسلہ ہوتا رہا حج کس پر فرض ہوتا ہے، یہ سلسلہ آپ نے کئی مرتبہ کیا، یہ بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل سکتا ہے، اس کے ذریعے بھی بہت ساری چیزیں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو شاکان رسول تڑپ رہے ہیں، استطاعت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے، اور جن پر حج فرض ہے ان کو تو فوراً اس کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی عرفان صاحب کے لیے کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں.
میں نے اپنی بیٹی کا عقیقہ کرنا ہے، اور بیٹے کا عقیقہ کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر جو مہمان آتے ہیں وہ کچھ پیسے دیں، وہ ہم پیسے لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟
جی حضور،
عقیقہ بیٹی کا ہو یا بیٹے کا ہو، جائز، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے، اور نعمت ملنے کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کرنے کے لیے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. جانور کتنی عمر کا ہوگا، اس کی شرائط وہی ہیں جو عید قربان پر جو ہم جانور خریدتے ہیں، وہی اسی شرائط پر یہ جانور خریدا جائے گا. بیٹی کے لیے ایک جانور ذبح کیا جائے گا، اور بیٹے کے لیے دو جانور افضل ہیں، ایک بھی کر دیں تو اس سے بھی عقیقہ ادا ہو جاتا ہے. اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ جو مہمان آئیں گے، وہ مہمان ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، یہ ہمارے عرف و عادت میں یہ بات ہے کہ کوئی گفٹ بچے کے لیے لے کر آتے ہیں، کبھی کھلونے لے کر آ جاتے ہیں، یا اس کے کپڑے لے کر آتے ہیں، یا بسا اوقات پیسے بھی دیتے ہیں، یا مٹھائیاں سامان اس طرح کا بھی آتا ہے. تو یہ کوئی پیسے دیں یا تحائف دیں، یہ لینا بھی جائز ہے. اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ یہ ملکیت کس کی کہلائیں گے. اب اگر تو وہ کپڑے ہیں بچے یا بچی کے سائز کے ہیں اور بچوں کے لیے دیے گئے کہ یہ کپڑے ہیں، صراحت کر دی گئی یہ بچوں کے ہیں، یا پھر صراحت نہیں کی گئی لیکن ان کپڑوں کے سائز سے ماپ سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے ہی لائے گئے ہیں جن کا عقیقہ ہے، یا کھلونے، وہ ظاہر سی بات ہے بچوں کے لیے ہی ہوں گے، تو وہ ان کی ملک چلے جائیں گے، وہ بچوں کے کہلائیں گے. اور جو مٹھائیاں لے کر آتے ہیں، وہ مٹھائیاں عام طور پر عرف و عادت میں یہی ہوتا ہے جو مہمان آئیں گے سب کھائیں گے، یا اہل خانہ استعمال کر سکتے ہیں، محلے میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، جو ان کی مرضی ہوگی اس کے مطابق ماں باپ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح جو پیسے دیے جاتے ہیں اس میں بھی اس کا جو معیار ہے وہ عرف و عادت کے اوپر ہوتا ہے. اب عرف و عادت یہی ہوتا ہے 500,000 دیں گے، 2,000 دیں گے، 5,000 بھی دے دیتے ہیں اور 10,000 بھی دیتے ہیں، جیسے جیسے حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق پیسے خاندانوں میں دیے جاتے ہیں، اس طرح عقیقوں کے اوپر یا شادی بیاہ کے اوپر. تو اب جب یہ پیسے دیے جاتے ہیں، عقیقہ تو بچوں کا ہے، لیکن اگر صراحت نہ کی جائے، یعنی صلاحت کر دی گئی یہ ہم نے بچے کو خاص دیے اسی کے لیے استعمال کرنے، تب تو اس بچے کے لیے ہو گئے. لیکن اگر یہ صلاحت نہیں کی گئی تو عام طور پر والدین کو ہیلپ کے طور پر دیے جاتے ہیں یا ان کی ملک کر دیے جاتے ہیں، وہ جیسے چاہیں اس کو خرچ سکتے ہیں. یہ مختصر سی ذرا تفصیل تھی جو موٹی موٹی تھی اور میں نے عرض کر دی.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ مزید. اگر آپ اس کی وضاحت تفصیل اور بہت سارے سوال جو عقیقے کے بارے میں ذہنوں میں آتے ہیں، بچے کے بالوں کا کیا کرنا ہے، عقیقہ کس دن کرنا ہے، بہت سارے سوالات لوگ پوچھتے رہتے ہیں، ذہنوں میں موجود ہوتے ہیں اور معلومات صحیح نہیں ہوتی اس حوالے سے، تو اگر یہ جاننا چاہیں تو بہت ہی ایک آسان طریقہ ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب. عقیقے کے بارے میں سوال جواب بہت مختصر ہے اور آسان الفاظ کے اندر سوال ہیں اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں. بہت ہی اچھے انداز سے ایک عقیقہ منعقد ہوا تھا جس میں مدنی مذاکرہ ہوا اور امیر علیہ سنت سے جو سوالات ہوئے اور پھر بعد میں ان کے جوابات کو تحریری صورت کے اندر المدینہ العلمیہ نے شائع کیا ہے. یہ رسالہ خود بھی پڑھیے جن جن کے ہاں عقیقہ ہوتا ہے یا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو ان کو یہ رسالہ دیجیے، انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ فوائد ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سیکھنے پر عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.